نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹیسٹ کا بتا دوں, انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ٹیسٹ 31 مئی کو ہوگا اور کوبا میں تشریف آوری کے بعد سے لے کر جنگے نہیں بیر معاونا تک انشاءاللہ تعالی. اور اس میں بہت زیادہ جو ہم نے کافی ڈیٹیل پڑھی تھی, صحابہ کرام کی واقعات بھی دیکھے تھے, بہت زیادہ وہ تو نہیں کور ہوگا, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹائم لائن ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس ہجری میں کون سا واقعہ ہو. فار ایگزامپل بدر کس ہجری میں ہوئی, احد کس ہجری میں ہوئی, کون سا واقعہ پہلے ہوا, کون سا بعد میں ہوا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ سیرت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک جیسے ٹائم لائن بنی ہونی چاہیے کہ اس میں سیکنڈ ہجری میں کیا تھا, تھرڈ میں کیا ہے, فورتھ میں کیا ہے, ففتھ میں, تو ایسا اتنا کلیئر ہونا چاہیے دماغ کے اندر, کیونکہ یہ سارا ڈائریکٹلی سیرت سے ریلیٹڈ ہے. گو کے صحابہ کرام کے جتنے واقعات ہم نے کور کیے ہیں وہ بھی سیرت سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن ان کے اوپر ہم اتنے نہیں جائیں گے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس کافی مٹیریل ہے بک میں. زیادہ تر آپ بک سے میں پہ کانسنٹریٹ کریں. جو ہم نے نوٹس بنائے ہیں الحمدللہ ان کو بھی دیکھیں, اور بہت زیادہ میں آپ سے ناموں کا نہیں پوچھوں گی کہ آپ بہت زیادہ ناموں کی ڈیٹیل میں جائیں اور ان کو یاد کریں. ٹھیک ہے جی, ملٹیپل چوائس ہوگا جیسے پہلے آتا ہے, ہم آن لائن ہی اس کو ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی, اور آپ کو یہ کرنا ہوگا. اسی طرح جن لوگوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے اور سیرت کورس ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا اسی دن, ٹھیک ہے, 31 کو. جی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہاں پہ لکھ دیا جائے گا. ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنا سبق. آج ہم نیکسٹ سبق شروع کرنے سے پہلے پیج نمبر 223 پہ ہم نے غزوہ بدر دوم, جس کو بدر ثانیہ بھی کہتے ہیں, بدر صغرا بھی کہتے ہیں, اس کو چھوٹا بدر وہ بھی کہتے ہیں, تو یہ ہم نے کور کر لیا تھا. اور اس کے اندر ہم نے جہاں پہ اینڈ کیا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے, اور وہ تھا ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے, اور یا جو وہاں پہ واقعہ ہوا اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کو کہتے ہیں غزوہ دومت الجندل. یہ بک میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, بک میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کیا تھی. ہوا یہ تھا کہ بدر صغرا کے بعد, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بدر دوم بھی کہہ سکتے ہیں, بدر صغرا بھی کہہ سکتے ہیں, بدر ثانیہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو اگر میں ٹیسٹ میں پوچھوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک اور بدر بھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد تقریباً 6 مہینے تک بڑا اطمینان اور سکون رہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملنی شروع ہو گئی تھی کہ شام کے قریب ایک شہر ہے دومت الجندل, اس کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں وہ آنے جانے والے لوگوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں, ان کو لوٹ لیتے ہیں مسافروں کو. یہ کس قوم کی خصوصیت تھی؟ شعیب علیہ السلام کی, اور لوط علیہ السلام والی قوم بھی یہ کام کیا کرتی تھی ویسے. اور انہوں نے مدینے پہ حملے کے لیے بھی ایک جمعیت تیار کر لیا, تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مسلمانوں کی نفری لی. اور سن 5 ہجری میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوچ کیا, دن کے وقت چھپ جایا کرتے تھے مسلمان اور رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ وہ لوگ ساروں کو اطلاع مل چکی تھی, وہ ادھر ادھر ہو چکے تھے اور صرف ان کے جانور وغیرہ وہاں پہ تھے, باقی کوئی بھی ان کو ایسا کچھ بھی نہیں ملا, اور وہ لوگ خود بھاگ نکلے تھے, یعنی ڈاکو قسم کے لوگ. دومت الجندل اس میں بک میں آپ کے پاس بدر صغرا کے پیج میں ہی نیچے لکھا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن وہاں قیام فرمایا جیسے کہ سنت تھی, اور ادھر ادھر متعدد دستے وغیرہ روانہ کیے, لیکن کچھ بھی خاطر خواہ کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پلٹ آئے, और ये जो इलाका है, ये इलाके का नाम है दूमतुल जंदल, ये शाम के पास उसके बॉर्डर पे के करीब एक शहर है। अब इससे फायदा ये हुआ कि एक तरफ इससे पहले क्या चीज बहुत बड़ा वाकया क्या हुआ था, नहीं इस उसके बाद जो लास्ट टाइम हमने किया क्या, बहुत बनु नजीर की जिला वसनी का, उनको एक्सपेल करने का, ठीक है। तो एक यहूदियों के पर भी एक धाक बैठ गई, मुनाफिकीन ने भी जब देखा कि ये मुसलमान तो बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं तो वो भी थोड़े खामोश हो गए, और बदरे सुगरा में अभी अभी कुरैश वापस गए, ठीक है, तो वो भी जरा थम के बैठ गए, और मुसलमानों को थोड़ा सा मौका मिला इस्लाम को फैलाने का। आज हम इंशाअल्लाह ताला जो गज़वा देख रहे हैं वो है गज़वा अहज़ाब, और इसको गज़वा खंदक भी कहते हैं। और साथ साथ अगर हम रिलेट करें कुरान करीम से, तो आपको ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए, हो सकता है मैं टेस्ट में पूछूं ये बात कि बदर की जंग का जिक्र किस सूरत में है, उहद की जंग का जिक्र किस सूरत में है, या किस सूरत में किस जंग का जिक्र है, ठीक है। इसी तरह इस जंग का जिक्र किस में है, कुरान करीम में सूरतुल अहज़ाब, नाम से ही पता है, वो तो आपको ज्यादा नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो सूरतुल अहज़ाब में है ये गज़वा खंदक का जिक्र, शव्वाल और ज़िलक़ादा 5 हिजरी, पेज नंबर 224। अभी सब लोग टेस्ट की फिक्रात छोड़ के इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह इसके ऊपर तवज्जो करें। अच्छा, इसके अंदर बाज मुफस्सिरीन जैसे बुखारी वगैरह का मौकफ यह है कि ये 4 हिजरी में हुई है, लेकिन दूसरे जो सीरत निगार हैं, सीरत लिखने वाले, उन सब का ख्याल है कि ये 5 हिजरी में जंग हुई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 हिजरी में। अब क्या हुआ, क्या वजह बनी इस जंग की, आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का चेक करूंगी कि ये कि आप लोगों ने हर गजवा और हर खास तौर पे गजवा सर ये भी आप कर सकते हैं कि आप उनकी पॉइंट वाइज बनाएं, जैसे एक रोड मैप होता है, कितने लोग थे, किसके और किसके दरमियान हुआ, कौन लेकर जा रहा था, ताकि आपके गड़बड़ ना हो जाए नोट्स के अंदर के कहां पे क्या लिखा हुआ और किस हिजरी किस मंथ में हुआ, ठीक है। तो वो आप एक इस तरह पेज पे लिखेंगे, जैसे टॉप पे आपने लिख दिया ना 4 हिजरी, मसलन 5 हिजरी रबीउल अव्वल, तब आपको पता है 5 हिजरी रबीउल अव्वल और साथ उसका नाम सिरिया का या गजवा का, तो उससे आपको फिर नीचे किस कौन किसके मुकाबले में इस तरह नफरी कितनी थी, काफरों की कितनी थी, मुसलमानों की कितनी थी, पॉइंट वाइज ऐसे हो, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे तो आपके जहन में एक चीज बैठ जाएगी, फिर नतीजा क्या निकला, नतीजा क्या, जैसे बहिर मोहम्मद आप कर सकते हैं, रजी का आपको इसी तरह कर सकते हैं। तो एक पेज पे सिर्फ एक का हो, नेक्स्ट पेज पे दूसरे का आप, और डेट वाइज टाइम लाइन का ख्याल रखिएगा, कौन सा पहले कौन सा बाद में कौन सा बाद में, उसी तरह आपके नोट्स में होना चाहिए, नहीं कोई डिटेल नहीं, ओनली पॉइंट बुलेट्स में, ठीक है। जैसा कि गुजर चुका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हकीमाना इकदाम किए थे उनकी बदौलत हर तरफ अमनो आमान छा गया था, चुनाचे गज़वा बनु नजीर के बाद 1.5 साल से ज्यादा अरसे तक कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ये जो दूमतुल जंदल था, इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा वाकया कुछ नहीं पेश आया। ये जो बदरे सुकरा हुआ था ये आपने देख लिया के बीच में ये हुआ, और ऐसा लगता था कि अब मुसलमान अपने दीन की इशात और अपने अहवाल की इस्लाह के लिए कुल्ली तौर पर फारिग हो जाएंगे, यानी ऐसे लग रहा था कि अब जो है ना मुसलमानों को कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन ये यहूद थे जिन्हें मसीह अलैहिस्सलाम ने सांप और सांपों की औलाद कहा है, जिन्हें गवारा ना था कि मुसलमान चैन का सांस ले सके, चुनाचे खैबर में कयाम करने और मुतमईन हो जाने के बाद उन्होंने साजिशें और पसे पर्दा हरकतें शुरू कर दी और अहले मदीना के खिलाफ कबाइल अरब का एक नहायत जबरदस्त लश्कर लाने में कामयाब हो गए। अब मुझे सिर्फ बताएं कि खैबर में कौन थे मुकीम, यहूद तो पहले से भी थे, अभी कौन गया, बनु नजीर गए हैं, वहां पे मूव हुए, राइट। अब बनु नजीर को एक कलक था कि हमें तो देखें हमारे बाग, हमारे घर, हमारी जागीरें, हमारे किले, हम सारा कुछ छोड़ के उनको चैन तो नहीं पड़ रहा था ना। अब वो कह रहे थे हम किस तरह इसको वापस लें। तो अब वो उन्होंने इसके लिए, जाहिर है जब इतना बड़ा इनका एक नुकसान हुआ था, जाते वक्त भी कुछ साथ तो नहीं ले जा सके थे सिवाय जो ऊंटों के ऊपर लाता था, तो अब इन्होंने क्या किया कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ हम खड़े हों। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया ना, दूरी बता ले हूँ जिल्लत आईना मा सुकीफ, जहाँ पे भी ये होंगे इनके ऊपर जिल्लत है, इल्ला बिहब्लि मिनल्लाहि व हब्लि मिनन्नास, सिवाय इसके कि लोग इनको थामे, लोग इनकी मदद करें, अल्लाह की तरफ से इनकी मदद हो तो फिर ये कुछ कर सकते हैं, वरना ये कुछ नहीं कर। लोगों की रस्सी आज तक देखें, लोग कोई हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं तो वो खड़े, खुद नहीं खड़े हो सके। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके अंदर अहले सीर कहते हैं, अहले सीर कौन, जो सीरत निगार है, ठीक है, के यहूद खैबर के 20 यहूद खैबर के 20 सरदार और रहनुमा कुरैश के पास गए। अब बड़े बड़े जो इनके लीडर्स थे वो एक डेलीगेशन जो है ना कुरैश के पास गया, इन्हें मदीना के खिलाफ जंग पर आमादा किया और अपनी मदद का यकीन दिलाया, उनको कहा कि क्यों नहीं आप इनके खिलाफ जंग करते। आपको पता है कि वो कुरैश के पास क्यों गए, हम ख्याल थे ना पहले वो दुश्मन है, अब ये भी साथ इनकी भी दुश्मनी मिल गई, तो उनके पास गए। अब क्या हुआ, इनमें जो गए थे उनमें अहम तरीन सलाम बिन अबी हुकैक, हुयई बिन अख्तब, हुयई बिन अख्तब का नाम याद रखिएगा, बेटी कौन थी, सफिया, हजरत सफिया जो उम्महातुल मोमिनीन में, कनाना बिन अबी हुकैक और कुछ सरदारों के नाम आते हैं, ये मुशरिकीन के पास गए और उनको पेशकश की कि हमारे साथ मिलके आप जो है ना मदीना पे हमला करें, क्योंकि दुश्मन एक था। कुरैश इसके लिए तैयार हो गए। अच्छा, अब कुरैश में अबू सुफियान इस वक्त सबसे टॉप लीडरशिप में, बदर के बाद आपको पता है टॉप लीडरशिप में अबू सुफियान आ चुका था। तो अबू सुफियान ने इनसे पूछा एक बात कि ठीक है, वैसे तो देखिए जो भी मुसलमानों का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है, लेकिन ये बताओ कि क्या हम हक पर हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहूदी कहने लगे तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम हिदायत पर हो। इसके बारे में अल्लाह ताला ने आयात भी उतारी है कुरान करीम, यानी हालांकि आप देखें कि उनके दीन से करीब तरीन कौन सा दीन था, इस्लाम, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं तुम हक पर हो, बिल्कुल उलट। और तो इस्लाम दुश्मनी में आकर उन्होंने ये तक कह दिया कि जो बुत परस्त हैं, मुशरिक हैं, वो हिदायत पर है। अब याद रखिएगा कि साउथ की तरफ कुरैश जो थे सबसे ज्यादा ताकतवर थे, आयरन, और नॉर्थ में वक्फान एक बहुत बड़ा कबीला था, वो सबसे ज्यादा बड़ा भी था, ताकतवर था। तो आप सोच रहे हैं कि मदीना के नॉर्थ में कुछ लोग हैं और मदीना के साउथ में कुछ लोग हैं। तो ये लोग अब बनू वक्फान के पास गए, उन्होंने भी बात मान ली। अच्छा, उनको उन्होंने क्या ऑफर किया, वो बहुत उजड़ किस्म के, बहुत ही जिसको कहेंगे ना बद्दू, सही बद्दू टाइप लोगों से वो थे ये बनू वक्फान, और इनको उन्होंने ऑफर दी। ऐसे तो उन्होंने मानना नहीं था क्योंकि उनका तो इतना कोई मसला था नहीं, वो नॉर्थ में थे, इनको क्या मसला था कुरैश को, सबसे ज्यादा एक तो इनकी हत्या हुई थी, अभी अभी इनकी बेइज्जती हुई है, ठीक है, दूसरी क्या थी, अब इनको भी जरूरत नहीं इतनी आ रही थी कि हम अकेले कैसे लड़ेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि अब तो यहूद हमारे साथ मिल रहे हैं और हमारा ट्रेड राउट जो है वो बंद हुआ है, इनको बहुत नुकसान हो रहा था ना, इनकी तो लाइफ लाइन है। वक्फान के पास ऐसा कोई मसला नहीं था, वो तो नॉर्थ में ही थे ऑलरेडी, उनके पास कोई ऐसा मसला नहीं था, तो उनको इतना कोई लड़ने का वो नहीं था ना, उनको मुसलमानों के साथ कोई था। ये यहूद ने उनको कहा कि देखो अगर तुम हमारे साथ मिलके लड़ते हो तो हम तुम्हें खैबर की जो पैदावार है, खजूर खैबर में बहुत होती थी, वो उसका एक साल की पैदावार हम तुम्हें देंगे। ये भी आता है कि मेरे ख्याल आधी आधी पैदावार हम तुम्हें देंगे, तो ये लोग इसके ऊपर मान गए थे, तो इस तरह इन्होंने उनको मनाया। तो अब देखें लालच दे के उनको अपने साथ लेकर आ रहे हैं। इसके बाद दूसरे कबाइल में घूमे और उनमें से मुतादित कबाइल ने जंग लड़नी मंजूर कर ली और कबाइल को भी कुरैश ने अपने साथ मिलाया और उनको कहा कि मिलके और हम मुसलमानों के खिलाफ जंग करते हैं। अब कुछ ने अपने अपनी तरफ से सवारियां भेज दी, कुछ ने अपनी तरफ से असलाह दे दिया, कुछ ने अपने मैन लड़ने के लिए अपने आदमी भेज दिए, कुछ ने अपने गुलाम भेज दिए लड़ने के लिए, गुलाम भी होते थे ना उस जमाने में, अपने गुलाम भेज दिए कि हमारे गुलाम जाके लड़ेंगे हमारी तरफ से। तो हर एक ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर किया जो जो छोटे छोटे कबाइल थे। और ये फर्स्ट टाइम थी कि बातिल जो था उसके नीचे कितने ही झंडे, ठीक है, और एक तरफ इस्लाम है सिर्फ एक झंडा। इस कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ये जो अरब थे ये एक साथ मिलके लड़ते, बहुत ही हो जाता तो दो कबीले मिलके किसी के खिलाफ लड़ लेते थे, ऐसा नहीं होता था कि इतने सारे कबाइल। इसीलिए इसका नाम जंगे आजाद है ना, हिज्ब की जमा, हिज्ब ग्रुप, तो बहुत सारे ग्रुप्स मिल गए एक जगह पे आ गए मुसलमानों के खिलाफ। इसके बाद सारे कबाइल को एक मुनज्जम प्लान के तहत इस तरह हरकत दी कि सब के सब एक ही वक्त मदीना के अतराफ में पहुंच गए, यानी नॉर्थ से भी चल रहे हैं और साउथ से ये लोग चलेंगे तो हम किस वक्त पहुंचेंगे, एक प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग के तहत एक ही टाइम पे हम मदीना में पहुंच जाएं। और इसके अंदर इन्होंने काफी एफर्ट की, जा जा के कबाइल को मनाया, उनको अपने साथ मिलाया, उनको उनकी को मोटिवेट किया। तो इस तरह कुछ कबाइल का नाम आता है, गथवानी कबाइल का, फजारा, मुर्रा, अशजा, और इनमें एक नाम इंशाल्लाह बाद में भी हम देखेंगे उइना बिन हिसन का आता है, और एक नाम तुलैहा का आपने पिछली दफा सुना था या नहीं, या पहली दफा सुन रहे? अच्छा, सुना था। कौन था वो? देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने कुरा को भेजा था बहरे मांगना?
70,
ठीक है, 70 कुरा कितने अरसे में तैयार किए थे?
चार साल,
ठीक है, तो चार साल में 70 कुरा उधर और वजीर में 10 और भेजे थे, और गायरा पीछे भी होंगे। क्यों, कैसा पॉसिबल हुआ कि 3-4 साल में इतने लोग तैयार हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इल्म के लिए डेडिकेट किया था, इल्म के लिए इतनी मेहनत की थी, दिन रात लगाए थे कि आगे लोगों को पहुंचाने के काबिल हो गए थे। और अगर हम इल्म को वक्त नहीं देंगे ना तो हम 10 साल भी पढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। इल्म आराम करने से नहीं मिलता, इल्म मेहनत करने से मिलता है। अगर 2 हफ्ते बाद आके हमें याद ही ना हो, हाँ कहीं सुना सुना तो नाम लग रहा है, तो फिर इसका मतलब इल्म के लिए मेहनत नहीं हो रही। इसी वजह से 23 साल के अंदर अरब की हालत बदल गई थी, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने अपने दिन और रात और अपनी जानों को लगा दिया था और खपा दिया था इस इल्म के लिए। और हम तो माशाल्लाह काफी सालों से पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं और कुरान में भी सीरत हो रही है और सीरत वैसे भी पढ़ा, लेकिन अभी तक हमें वो चीजें नहीं आई। जब तक टेस्ट ना आए उस वक्त तक हमने नहीं कुछ करना। उनके भी कोई टेस्ट होते थे? वो तो सीख के आगे सिखाने वाले बन गए। अगर हम ये चाहते ना कि हमारे जरिए दीन की कोई खिदमत हो तो फिर इल्म सीखने में पहले वक्त लगाना पड़ेगा, फिर सिखाने वाले बन सकते हैं, ठीक है। तो इतनी डेडिकेशन चाहिए, तो वो 4 साल के अंदर इतने माहिर हो गए, हमें कितना अरसा लगेगा ये सोच लें।
मुस्लिम हो गया था और फिर मुर्तद हो गया।
हाँ, वो मुर्तद हो गया था, उसने नबुवत का दावा कर दिया था ना, तो ये तो लैहा अभी वो काफिर ही है, ये भी उनमें शामिल था जो गए थे। तो ये सारे मिलजुल के 10,000 का लश्कर बन गया था, और ये इतना बड़ा लश्कर था कि मदीने की पूरी आबादी भी अगर मिला ली जाती, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब भी मिल जाते तो इनके बराबर नहीं थे, तब भी 10,000 नहीं थे। तो अब ये इतनी खतरनाक बात थी कि अगर मुसलमान अलर्ट ना होते तो क्या होना था, अचानक से ये लश्कर पहुंच जाता तो फिर तो काम खराब हो जाता। लेकिन मुसलमान बहुत चौकन्ने रहते थे, बहुत अलर्ट रहते थे। इसकी वजह से जब उनको पता चल गया कि इस तरह से लश्कर वहां से चलने का ऐसा इरादा हो रहा है, इनका मुखबिरी हो गई, تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ مشورہ کرنے کا, شورا کا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی ذات نہیں, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے کوئی انسانوں میں, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس قدر اہمیت دیتے تھے, اس قدر اکرام کرتے تھے کہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے جب کوئی اہم کام ہوتا تھا. تو شورا اور خندق, اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی ان ٹائم. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا, یہ رائے پسند کی گئی اور اسی پر اتفاق کیا گیا. اب جب صحابہ کرام کو پتا چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ اتنا بڑا جتھا مل کے آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ کرام سے پوچھا. اب بہت زیادہ کوئی اس میں سجیشن نہیں تھی, کیونکہ کیا سجیشن دیتے, ٹھیک ہے, تقریباً 10-15 دن میں وہ لوگ پہنچنے والے ہیں اور اس وقت اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ سارے بھی مل جائیں, ان کی عورتیں بچے بھی مل جائیں, تو ہم 10,000 کا کہاں, یہ اور وہ اس میں ہر طرح کے لوگ جمع ہو کے آ رہے ہیں, یہ کتنی سکیری بات تھی. اس کا اندازہ آپ کو اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اس بارے میں, اس غزوے کے بارے میں, کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگیں دیکھی ہیں جن میں لڑائی بھی ہوتی تھی, خوف بھی ہوتا تھا. آپ آگے بھی دیکھیں گے مریسی کا قصہ آئے گا, خیبر کا آئے گا, حدیبیہ ہے, فتح مکہ ہے, حنین ہے, لیکن فرماتی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی احزاب سے زیادہ تھکا دینے والا اور خوف نہ کوئی غزوہ نہیں تھا. کیوں اتنا زیادہ کیوں خوف تھا اس کے اندر سارے, اور
ٹائم اتنا
ٹائم تھوڑا تھا, اور نہیں ویسے ان کو کیوں یہ والا کیوں اتنا زیادہ, ٹھیک ہے, اور کیا دیکھیں, یاد رکھیں کہ باہر سے تو جو آ رہے تھے ایک دشمن ابھی اندر بھی بیٹھا ہوا, وہ کون تھے, کیا نام تھا اس قبیلے کا, بنو کینکا کہاں ہے, بنو قریظہ, بنو کینکا کہاں ہے, سب سے پہلے تو ان کو ایکسپیل کیا تھا, نمبر 2 کون ایکسپیل ہوئے تھے, بنو نذیر, نمبر 3 ابھی بیٹھے ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے 3 دفعہ وعدہ کیا, پہلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے میثاق مدینہ, نمبر 2 جب بنو کینکا کو نکالا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہمارے ساتھ ہو کے نہیں, انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کے ساتھ, نمبر 3 لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا جب بنو نذیر کے پاس گئے تھے تو اس کے بعد ان کو آ کے پوچھا تھا نا, ابھی بھی تم ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں بتا دو, لیکن پھر بھی ان کی طرف سے شر کا خطرہ رہتا تھا. اور تیسری ایک اور چیز کو آپ بھول گئے ہیں اور وہ ہیں منافقین, ٹھیک ہے, جب دشمن اتنے ہوں آپ کے ود ان دشمن بیٹھے ہوں تو پھر کتنا مشکل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ رسول اللہ ہمارے ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم خندق کھود لیا کرتے تھے جب ہمارے جنگیں, کیونکہ حضرت سلمان فارسی کیا ادھر سے بلانگ کرتے ہیں, نہیں وہ باہر کے ہیں, لیکن یہ ان کی فرسٹ جنگ تھی, اس لیے کہ اس سے پہلے جو جنگیں تھیں وہ انہوں نے کیوں نہیں لڑی, بدر اور احد, وہ تو یہیں پہ تھے نا مدینہ میں ہی تو تھے, نہیں مسلمان ہو چکے تھے, غلام تھے, شاباش غلام تھے وہ, اور ان کو اپنے آقا سے فریڈم لینے کے لیے کچھ ٹائم لگا تھا. اس نے کہا تھا کہ جب وہ, میں نے آپ کو قصہ بھی بتایا تھا, درخت کھجوروں کے بڑے ہو جائیں اور وہ ہو جائیں تو پھر آپ کو آزادی ملے گی. یہ دیکھیں جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں نا, ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے, کیا تو یہ ان کی فرسٹ جنگ تھی. اب آپ یہ اندازہ کریں ہم لوگ ایک کمیونٹی بھی بن جائیں, ایک جگہ پہ بھی ہو جائیں, تو پھر بھی ہمارے اندر یہ رہتا ہے وہ فلانے مہاجر ہیں, فلانے یہ ہیں, فلانے یہ زبان بولنے والے ہیں, فلاں بنگالی ہے, فلاں وہ ہے, فلاں پاکستانی ہے, فلاں پنجابی ہے, فلاں پٹھان ہے, یہ رہتا ہے. وہ سلمان فارسی کہاں سے آئے ہیں, باہر کے ہیں, لیکن اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارے قریشی کوئی بتائیں, قریش کچھ بتائیں گے,
مہاجرین کچھ بتائیں گے تو ان کی سنی جائے گی، زیادہ سے زیادہ انصار کی سن لی جائے، ٹھیک ہے، باہر کا. اور پھر ایک غلام، غلام کی حیثیت تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر صحابی کی کیسے اہمیت تھی. آپ نے ان کو اپنے اخلاق سے اپنا بنا لیا تھا. اگر آپ نے کسی سے دین کا کام لینا ہے تو آپ کو ایسے ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا اور اپنا بنانا ہوگا. ایسے ڈفرینسز نہیں رکھنے ہوں گے کہ تم کون سی زبان بولتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھیں، پہلے تم ہماری جگہ سے ہو کہ نہیں ہو. اگر آپ ایسے کریں گے تو ہمیشہ ڈسٹینس رہے گا. آپ دیکھیں حضرت بلال ہے، حبشی ہیں، کوئی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا میچ نہیں. کتنی محبت ہے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا اور اخلاق تھا کہ اپنا بنا لیتے تھے لوگوں کو، کہ لوگ پیار کرنے لگتے تھے، پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. اور ہم ابھی تک لسانیت سے ہی نہیں نکلے. آج بھی ہمارا کوئی سیاستدان کھڑا ہوتا ہے تو وہ لسانیت کا کارڈ پلے کرتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے. ہم نے آج بھی ووٹ دینا ہے، میں سندھی ہوں تو سندھی کو ہی دینا، میں پنجابی ہوں تو پنجابی کو ہی دینا، چاہے وہ کچھ بھی کہے، چاہے حق پہ کوئی بھی ہو، آئی ڈونٹ کیئر. ہم آج بھی ان چیزوں میں بٹے ہیں، ہم آج بھی ان چیزوں میں بٹے ہیں کہ وہ عربیوں کی مسجد ہے، وہ بنگالیوں کی مسجد ہے، وہ انڈین کی مسجد ہے، وہ پاکستانی کی مسجد ہے. ہم نے تو مسجدیں بھی بانٹ رکھی ہیں. اور اس مجلس میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. آپ ذرا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب کا مقام، چاہے وہ ایک غلامی سے آزاد ہوا ہے. یاد رکھیں حضرت زید کو آزادی مل بھی چکی تھی، پھر بھی حضرت زینب کے ساتھ کیوں نہیں بنی تھی؟ کیونکہ اس معاشرے کے اندر اگر غلام آزاد بھی جاتا تھا اس کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا تھا جو کہ ایک آزاد انسان کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا کوئی بھی اونچ نیچ ہے ہی نہیں، کوئی تفریق ہے ہی نہیں. ایک سلمان فارسی کی بھی رائے کو اسی طرح اہمیت دی جا رہی ہے جیسے کہ کسی بڑے کی، ابو بکر صدیق کی رائے کو اہمیت دی جاتی. یہ سیکھنے کی باتیں ہیں سیرت سے. اچھا، اب آپ نے یہ دیکھا کہ سلمان فارسی نے یہ رائے دی اور اسی پر اتفاق ہوا، کیونکہ مدینہ کے مشرق، مغرب اور جنوب تین اطراف میں لاوے کی چٹانیں ہیں. کیا ہوا تھا کہ تھاؤزینڈز آف ایئرز پہلے مدینہ میں ایک لاوا پھٹا تھا، اور اس لاوے کا جو، جیسے لاوا جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کی راکس سی بن جاتی ہیں، اس طرح کا راکی سا ایک یعنی جگہ. ابھی بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ اسی طرح راکس ہی ہیں، جن میں سے کسی کے آنا نا بہت مشکل تھا، گھوڑے اوپر سے لانا، اونٹ اوپر سے لانا، وہ بہت مشکل تھا. تو اللہ کی طرف سے مدینہ پروٹیکٹڈ تھا اتنے سالوں سے، کبھی مدینہ فتح نہیں ہوا تھا کسی کے ہاتھوں، کوئی بھی اس کو فتح نہیں کر سکا تھا. تو کہاں کہاں، ایسٹ میں، ویسٹ میں اور ساؤتھ میں یہ والکینک راکس تھی. اس لیے صرف شمال یعنی نارتھ کی طرف لشکر کے داخلے کے، صرف شمال کی طرف لشکر کے داخلے کے لائق ہے. یعنی ایک نارتھ سائڈ تھی جو ابھی انپروٹیکٹڈ تھی، جہاں سے وہ انٹر ہو سکتے تھے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب ہر رائے شرقیہ اور غربیہ کے درمیان سب سے تنگ مقام منتخب کیا. اگر آپ اس کا میپ دیکھ لیں، رحیق المکتوم میں اس کا میپ بھی بنا ہوا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی بکس میں بھی ہو، کہ ایک ایسٹ اور ویسٹ میں تو یہ والکینک راکس تھی، ایک اور تیسری سائڈ پہ ساؤتھ میں یہ باغات بھی تھے. جب گھنے باغ ہوں کھجور کے درختوں کے تو اس میں سے بھی تو آرمی آ نہیں سکتی مارچ کر کے، 10,000 کا لشکر کیسے اس میں سے انٹر ہو سکتا ہے؟ جب آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، پلانٹیشن ہوتی ہے، تو آپ اس میں سے گاڑی تھوڑی لے جا سکتے ہیں، چلنا اتنی بڑی فوج کا ناممکن تھا. تو صرف ایک سائڈ تھی جہاں سے وہ انٹر ہو سکتے تھے. اس سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لائن ڈرا کی کہ یہاں پہ خندق کھودی جائے گی جو کم و بیش ایک میل ہے. اب ایک میل بعض آپ کو بکس میں اور 5 کلومیٹر کا بھی ملے گا، بعض جگہ پہ 2 میل کا بھی ملے گا، بعض کہیں اور، مگر رفلی 1.5 میل آپ کہہ لیں. اور 1.5 میل کا راستہ آپ اگر آپ کبھی واک کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ 1.5 میل کا راستہ کتنا ہوتا ہے، اور اتنی جگہ پہ خندق کھودنی ہے. جی نہیں، ابھی وہاں پہ خندق نہیں، مگر آپ کو جب وہ وہاں پہ لے کر جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی اور خندق کیسی تھی اور کیا تھا، وہ اس کو آپ کو ٹور کراتے ہیں وہاں کا. اچھا، وہاں خندق کھود کر دونوں ہروں کو ملا دیا، یعنی جو والکینک راکس تھے ایسٹ اور ویسٹ میں، بیچ میں خندق کھود دی گئی، اب نہ ادھر سے آ سکتے ہیں نہ ادھر سے آ سکتے ہیں، اور ایک طرف پلانٹیشن ہے، تو اس طرف یعنی نارتھ کی طرف کو خندق کھود دی گئی، اور دونوں ہروں کو، ہرے کون سے ہیں؟ والکینک راکس جو ہیں. مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی ہے، اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرا شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی ہے. یعنی یہ بتایا گیا کہ کہاں کہاں سے کس طرح سے اس کو ملایا گیا تھا. اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خندق کافی یعنی ایسی تھی کہ اس کے لیے ظاہر ہے سارے جتنے بھی مسلمان تھے، مرد جوان بوڑھے جتنے بھی تھے، وہ سب اس کے اندر شامل ہوئے اس کو کھودنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا. 40 ہاتھ سمجھ لیں کہ 40 فیٹ، 10 آدمیوں کے ذمہ تھا 40 فیٹ خندق کو کھودنا، اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیچھے نہیں رہے تھے بلکہ خود بھی اس میں شامل تھے خندق کو کھودنے میں. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی چوڑائی جو تھی وہ تقریباً 13 فٹ تھی، اور اس کی جو یعنی گہرائی تھی، گہرائی وہ تقریباً 7-8 ذرا آرم لینتھ آپ کہہ سکتے ہیں، اتنی تھی، اتنی اس کی ڈیپتھ تھی. اور میں نے آپ کو 13 فٹ تقریباً، لیکن اس کے اندر بھی کئی وہ ہیں کہ 13 فٹ تھی یا کتنی تھی، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ گھوڑا چھلانگ لگاتا تو وہ مشکل تھا اس کے لیے چھلانگ لگانا. اس بارے میں اور بھی کئی یعنی آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ملیں گے. فورٹی فیٹ یعنی اس کو 40 فیٹ تک اس کی لینتھ انہوں نے کھودنی جو گہرائی، اور وہ تو ایک جتنی 40 فیٹ انہوں نے یعنی 40 فیٹ تک کا ڈسٹینس ان کو کھودنا ہے. 40 فیٹ کہہ لیں کیونکہ 40 ہاتھ تقریباً اتنے بن گئے 40 فٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود بھی شامل ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کہ ہر کام میں دیکھیں گے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہیں کہ میں تو کمانڈر ہوں میں تو یہ ہوں، ہر کام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ ایک جنگل میں گئے اور لکڑیاں جمع کر رہے تھے کھانا بنانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ شامل ہو گئے. صحابہ نے حالانکہ وہ تو جانے قربانی کرنے کو تیار ہوتے تھے کہ آپ کیوں ساتھ، آپ بیٹھے ہم کریں گے کام، آپ فرماتے تھے نہیں مجھے بھی اتنا ہی اجر چاہیے، اتنی ہی نیکی کمانے کی مجھے بھی ضرورت. تو آج بھی اگر آپ کسی بھی مقام پہ ہیں، چاہے آپ ایک ٹیچر ہیں، چاہے آپ کوئی بڑے آفیسر ہیں، کچھ ہیں، نہیں آپ بھی ساتھ ملے اپنے ساتھیوں کے. یہ ایک مزدوری کا کام تھا جو بڑا مشکل کام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چودراہٹ کے اندر ایک جگہ بیٹھ جانا اور بس وہیں سے دیکھتے جانا کہ میں تو کمانڈر ان چیف ہوں، میں کیوں کوئی کام کروں، میں کیوں ہاتھ ہلاؤں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کام کرنے والے، لیکن دل ایسے ہی نہیں جیتے جاتے. آج ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں پلیٹ میں کھانا بھی میرے سامنے لا کے رکھو کیونکہ میں بڑی چیز ہوں. تو مسلمانوں نے پوری محنت کے ساتھ وہ خندق کھودنی شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی بھی ڈھو رہے تھے. ظاہر ہے جب خندق کھودیں گے تو مٹی نکلے گی، تو مٹی بھی اٹھ، تو آپ نے دیکھا ہوگا مزدوروں کو کیسے وہ مٹی ڈھو ڈھو کے لے کے جاتے ہیں سر پہ رکھ کے کبھی، یعنی ایسے کام میں بھی ساتھ شامل تھے، بالکل مزدوری والا کام. اور لوگ رجز پڑھتے تھے، رجز کیا ہے؟ یعنی جیسے شعر و شاعری، جیسے آپ آج بھی دیکھتے ہیں نا اگر کچھ مزدوروں کو یا ان کو، تو وہ ساتھ کچھ ترانے، کچھ کوئی گانے، کوئی جو بھی اس کی چیز ہوتی وہ گنگنانے لگتا ہے، اور آپ جواب دیتے تھے، پھر آپ رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے. اور وہ رجز کیا تھی، اتنی خوبصورت رجز ہے. ایک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سردی کے دن تھے، اور سردی میں یہ خندق کھود رہے تھے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس غلام بھی نہیں تھے کہ خندق کھودنے میں کوئی حصہ ڈال دیں. چنانچہ جب اللہ کے رسول نے ان مجاہدوں کی مشقت اور بھوک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصاری والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے. رزق بھی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے, اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے کہ واقعی زندگی تو عیش تو آخرت کا عیش ہے. پھر انسان کی کتنی وہ سوچے, ایک تھکے میں ہے, کام کر رہے ہیں, کوئی ہیلپ نہیں ہے, دس دن کے اندر یہ کھودنی ہے, دشمن سر پہ آنے والا ہے, بھوک لگی ہوئی. اب آتا ہے اس کے اندر کہ بھوک کی بھی مشقت تھی, ابھی آگے آئے گا, اور سردی بھی تھی. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت بھوک لگتی ہے تو سردی اور زیادہ لگنے شروع ہو جاتی ہے, روزہ وغیرہ اگر آپ نے رکھا تو اور ٹھنڈ لگتی ہے. تو اب بھوک ہے, اوپر سے سردی ہے, اور بھوک کے اندر اگر کام کرنا پڑ جائے, ہم تو روزہ رکھ کے سر باندھ لیتے ہیں کہ آج روزہ رکھا ہوا, تو بھوک میں کھدائی کر رہے ہیں, اتنا مشقت والا کام ہے, اور اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ رزق پڑ رہے ہیں. اور مجاہدین جو مدینہ کے گئے تھے خندق کھودنے میں مصروف تھے, اور مٹی کو اپنی کمروں پہ ڈھو رہے تھے, اپنی کمر پہ رکھ رکھ کے لے کے جا رہے تھے, تو وہ کیا پڑھ رہے تھے, نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا, ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے, ہم نے اس وقت تک ان کے ساتھ بیعت کی دی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوابی طور پہ یوں دعا دی, اللہم انہو لا خیر الا خیر الآخرة فبارک فی الانصار والمہاجرہ. میں تو ایسے باتیں بھی نہ آئیں کہ کیسے یہ بات کرنی, اور کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ جو خیر ہے وہ تو ہے آخرت کی خیر, تو انصار اور مہاجرین کو تو برکت عطا فرما. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کی صورتحال یہ تھی کہ ایک مٹی بھر جو کا آٹا, جو ایک مجاہد کے حصے میں مٹھی بھر جو کا آٹا, وہ ایک ایسے روغن میں تیل میں ڈال کے پکایا جاتا جس سے بو آتی تھی. آپ کبھی دیکھتے ہیں آئل بھی پرانا ہو جائے تو سمیل کرنے لگتا ہے. یہی کہانا مجاہدین کے سامنے رکھا جاتا, وہ بھوکے ہوتے, کھاتے تو ان کے حلق میں اٹک اٹک جاتا تھا اور بو الگ آتی. آپ سوچیں بھوک لگی ہو تو آپ کو پڑھنے کوئی کہہ دیا جائے تو آپ کہیں گے میں نہیں آج پڑھ سکتی. آپ دیکھ لیں کہ ہماری اٹینڈنس کم ہو جاتی ہے رمضان میں بجائے زیادہ ہوں. روزے جو رکھے ہیں اب ہمیں آرام کی ضرورت ہے, اور یہ دیکھو دین قربانیوں سے ملتا ہے, ایسے نہیں. ہم آج آرام پسند ہو چکے ہیں, کھانا نہ ملے تو ہم تو اس درس پہ بھی نہیں جاتے, ہمیں وہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ ریفریشمنٹ اینڈ لنچ سروڈ, کیونکہ ہماری زندگی کھانا اور پینا بن چکی ہے. انہوں نے تو نہ پوچھا کہ ملے گا کیا اس کے بعد, کیا کھانے کو ملے گا, کون سی پارٹی ہے اس کے بعد, بھوکے ہی رہنا ہے, پتہ نہیں رات تک بھی کھانا ملنا ہے کہ نہیں, اور ملے گا بھی تو یہ ملے گا, تو ہم کیوں کام کریں. اور دیکھو سبحان اللہ ان کی عورتوں کا بھی, کہ عورتوں نے بھی مردوں کو یعنی کہ فلانے میں تو نہیں, وہ تو فلاں تو نہیں گیا, آپ کیوں اتنا کام کر رہے ہیں, آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ کوئی بہانہ کر دیں. عورتوں کے بھی جذبے دیکھے. تو ڈاکٹر حمید اللہ ایک ہسٹورین ہے, سبحان اللہ ان کی بہت خدمات ہیں, اور انہوں نے جا کے جس جس جگہ پہ جو واقعات ہوئے تھے وہاں پہ باقاعدہ رہ کے اور ان سے چیزوں کو دیکھا اور ان کو آبزرو کر کے پھر اس کے بعد ان کی تحقیق سے انہوں نے جو بات کی ہے, تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ گھوڑا پھلانگ نہیں سکتا تھا, اتنی بڑی خندق تھی, تو خندق تقریباً 10 گز چوڑی اور شاید 5 گز گہری, گز کا تو آپ کو پتا ہے نا میٹر گز ہوتے ہیں, اتنی تھی. مطلب یہ ان کی تحقیق ہے, میں نے کہا نا سب کی الگ الگ وہ تھی. تو اسی طرح حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ احزاب کے دن میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ خندق کھود رہے ہیں اور اس کے اندر سے مٹی اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر اس قدر مٹی پڑ گئی کہ پیٹ نظر نہیں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نا گھنے بال تھے, تو فرمایا کہ وہ بھی مٹی سے اٹ چکے تھے. تو میں نے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دھوتے ہوئے حضرت ابن رواحہ کے جنگی اشعار پڑھ رہے تھے, اور وہ کیا تھے اشعار, اے اللہ اگر تو کرم نہ کرتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا, ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے, بس ہم پر تو اپنی طرف سے سکینت نازل فرما, اور اگر ہمارا آمنا سامنا ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم سے چڑھ آئے, جب یہ ہمیں آزمائے سے دو چار کرنے کا ارادہ بناتے ہیں تو ہم انکاری ہو کر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں ان کے اس کا. اسی کا یہاں پہ بھی یہ شعر اس طرح آتے ہیں: اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لقینا ان الاولى رغبوا علینا وان ارادوا فتنتا ابینا. تو ابینا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے لمبا کر کے, اور پیچھے پیچھے سارے صحابہ ابینا ابینا, ہم بھی انکار کرتے ہیں اس کا کہ اللہ اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے, ہم انکار کریں گے. تو مسلمان ایک طرف اتنی گرم جوشی سے کام کر رہے تھے, اور یہاں پہ جیسے آتا ہے لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی, بالخصوص جاڑے, جاڑے مطلب سردی اور بھوک کی شدت, چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے بار لے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا, لوگ اسی کو کھا لیتے حالانکہ حلق سے اس کا گزرنا مشکل ہوتا. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک پتھر بندھے ہوئے دکھلائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیٹ پر دو پتھر دکھلا دیے. پتھر کیوں باندھے جاتے تھے؟ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھے تھے, پیٹ پہ پتھر باندھے تھے, کیوں باندھے جاتے تھے؟ لیکن جب پیٹ خالی ہو اور پیٹ میں بھوک ہو تو بھوک کے بھی ایک ابال اٹھتے ہیں, تو اس وقت وہ کپڑے میں پتھر ڈال کے اور کس کے باندھ لیتے تھے, اس سے ایسے لگتا تھا جیسے پیٹ پہ کچھ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ابال آنے کم ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمایا, ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ بھوک کے ابال کیا ہوتے ہیں. جو پیٹ سے اٹھتی ہے یہ بھوک, جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. استغفر اللہ, ہمیں تو اپنے وزن کم کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے, اور ان کا یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں اور ساتھ مشقت کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اچھے حالوں پہ ہم مشقت کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو بھوکے پیٹ مشقت کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا صبح ہوتی نہیں ہے تو کھانے سے شروع ہوتا ہے, اور رات تک بس کھانے کے ہی خواب آتے رہتے ہیں. اور کہیں کوئی فنکشن کرنا تو سب سے پہلے لسٹ میں دیکھنا کیا لکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کھانے کی ڈش ہم نے کیا رکھنی ہے. تو جب دین والوں کا بھی یہی حال ہے پھر اور کیا کسی کو شکایت کریں گے. ان کو دیکھیں, نو فوڈ انسینٹیو, پھر بھی کام کیے چلے جا رہے. اور آپ نے دیکھا جب بھوک بہت لگی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ لڑائی, ہے نا, غصہ بہت آتا ہے. یہاں پہ کوئی لڑائیاں نہیں ہو رہی, کوئی فرسٹریشن نہیں ہے ایسی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی گتھم گتھا ہوئے پڑے کہ کیا مصیبت ہے اور کیا یہ ہمیں کام مل گیا, کوئی شکایت نہیں. خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں. اب کچھ معجزات کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا خندق کی کھدائی میں, ابھی ہم جنگ عذاب تک پہنچے نہیں ہیں, ابھی خندق کی کھدائی پر ہی ہیں. یہاں پہ تین واقعات آپ کو 1, 2, 3 کر کے میں بتاؤں گی تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ کیا کیا واقعات ہیں. پہلا واقعہ حضرت جابر, نمبر 1 لکھ لیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے, اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو جو پیسا. پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ, جن کی تعداد 1000 تھی, چل پڑے اور سب نے شکم سے ہو کے کھانا کھایا, پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی. اب میں سب سے پہلے ابھی اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں, جابر بن عبداللہ کون تھے؟
جن کے فادر
فوت ہوئے تھے, اور ان کے پاس وہ اونٹنی تھی جو کمزور تھی, جو پیچھے رہ جاتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خرید لی تھی اور اونٹنی بھی دے دی اور قیمت بھی دے دی. اور پھر ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی 7 یا 9 شاید بہنیں تھی, اور انہوں نے پھر شادی کی تھی عمر رسیدہ ذرا اپنے سے ایک بڑی عمر کی عورت سے تاکہ وہ بہنوں کو بھی دیکھ سکے, ٹھیک ہے. تو یہ وہ والے جابر بن عبداللہ, یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک میں, تو گھر آئے. اب وہ یاد رکھیں وہ انہوں نے شادی کی تھی نا, وہ بیویاں گھر پہ, تو اب آپ سے کڑیاں ملا سکتے ہیں نا, اب جو آپ نے ادھر ادھر سے واقعات سنے ہوتے ہیں جب سیرت پڑھتے ہیں ساری کڑیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں ایسے لگنا چاہیے جیسے کہ ہمارے جاننے والے ہیں یہ کوئی لوگ, ہے نا, ایسے لگنا چاہیے، ایسے ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں ان ناموں کے ساتھ آپ، اور ان کو ایسے جاننے لگے. ٹھیک ہے، آخر لوگ یہ ایکٹروں کی اور گیم والوں کی اور یہ اسپورٹس والوں کی، ان کے بھی تو نام یاد رکھتے ہیں، وہ کوئی ہمارے گھروں والوں کے نام تھوڑی ہوتے ہیں، تو وہ کیسے کیسے نام یاد رکھتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے اب ایسے ہو جانے چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میرے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بھوک ہیں. تو یہ گھر آئے اور انہوں نے آ کے بی بی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی صرف یہی ہے کہ بکری کا بچہ ہے، وہ تو کمزور سا اور تھوڑا سا آٹا ہے. تو انہوں نے بکری کا وہ جو بچہ تھا وہ ذبح کیا، اور انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ ٹھیک ہے تم کھانا تیار کرو اور میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں. بیوی نے کہا کہ آپ ان کو وہاں پہ کہہ دینا، اتنا زیادہ تو کھانا ہے نہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ ایک چند ایک دو لوگوں کو لا سکتے ہیں، کتنا کو گوشت ہوگا، گھر والے بھی ہیں. تو ان کی زبانی یہ قصہ سنتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور فرمایا، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے ذرا گھر جانے کی اجازت دے. آپ نے اجازت دی. میں نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی بیوی سے کہا، میں نے آج اللہ کے رسول کو فاقوں کی جس حالت میں دیکھا اس نے مجھے تڑپا دیا. مجھے بتاؤ میرے گھر میں کوئی تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ بیوی نے کہا کچھ جو ہے اور بکری کا بچہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ وہ چمڑے کا ایک تھیلا نکال کر میرے سامنے لے آئی اور کہا اس میں ایک سا تقریباً کہا جاتا ہے 2.5 کلو جوان، اور یہ بکری کا ایک بچہ ہے بندہ ہوا. اب میں نے بکری کے بچے کو ذبح کر دیا اور میری بیوی نے جو چکی پیستی تھی اس میں جو ڈال دیا. جب میں گوشت بنانے سے فارغ ہوا تو جو بھی پیسنے سے وہ فارغ ہو گئی. میں نے بوٹیاں کی اور گوشت ہانڈی میں ڈال دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا چلا. میری بیوی مجھے کہنے لگی، دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی کھانا بہت تھوڑا سا ہے، بہت زیادہ لوگ نہ لے آنا. عورتوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے نا کتنے لوگ زیادہ نہ آ جائیں. چنانچہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. اب گوشت پکنے کو تھا اور آٹا گوندا جا چکا تھا. میں نے اللہ کے رسول کے کان میں آہستہ سے کہا، بڑی رازداری میں کہ سارے سن نہ لیں، کہ اے اللہ کے رسول ہم نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور جس قدر جو ہمارے پاس تھے اس کا آٹا بھی تیار کر دیا، وہ ایک سا ہے، بتا بھی دیا کہ اتنا سا ہے بس، لہٰذا تشریف لائیں اور اپنے ساتھ چند ایک مجاہدین کو بھی لے آئیں. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا، خندق کھودنے والوں جابر نے دعوت پکائی ہے، سب کام یہی چھوڑ دو اور جلدی چلو. سبحان اللہ. اب یہ بھی سنے نا، یہ اعلان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اپنی ہانڈی چولہے سے نیچے نہیں نہ اتارنا نہ آٹا پکانا شروع کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں. اور یہ دوڑے گھر کی طرف کو، بیوی کو کہا کہ صورتحال بتائی. تو اس نے پوچھا کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. پھر انہوں نے کہا بے فکر ہو جائے، اتنا ٹرسٹ تھا کہ جب انہوں نے دعوت دی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار اور مہاجرین سارے کے سارے تقریباً 1000 تھے وہ چلے. فرماتے ہیں حضرت جابر کے میری بیوی آٹا نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ملایا اور برکت کی دعا کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ، وہ میرے سامنے روٹیاں پکانی شروع کرے اور سالن ہانڈی سے نکالتی چلی جائے لیکن چولہے سے ہنڈیاں نہ اتارے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے کہا، اندر داخل ہو جاؤ اور بھیڑ نہ کرنا، ظاہر ہے 1000 تو اتنے سے گھر میں نہیں آ سکتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ 10-10 لوگ جائیں کھانا کھائیں اور نکلائیں، پھر 10 جائیں پھر کھانا کھائیں پھر نکلیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی روٹیوں کا چورہ کرنے لگے اور اس پر گوشت ڈالنے لگے. یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے آگے رکھنے لگے. ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی چورہ کرتے جاتے اور اس میں گوشت ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ تمام مجاہدین نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا. آپ تو یہاں پہ دیگ بھی پکائیں تو 1000 لوگوں کو نہیں کھلا سکتے، اور وہ بھی جو بھوکے ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا خود بھی کھاؤ لوگوں کو ہدیہ بھی بھیجو, کیونکہ آج کل لوگ فاقے میں مبتلا ہیں. فاقہ تھا مدینہ میں, کیوں تھا فاقہ؟ سردیاں تھیں, بالکل سردیوں کے اندر ویسے ہی جیسے سمجھ لیں ڈاؤن ہوتا تھا اس زمانے میں. دوسرا یہ اتنے دنوں سے تو یہ خندق کھود رہے تھے اور یہ کیسے اپنا بزنس کریں گے, کام کریں گے, کیسے کریں گے؟ حضرت جابر کہتے ہیں صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب نے کھانا کھایا مگر کھانا پھر بھی بچ گیا. جب سارے مجاہدین واپس جا رہے تھے تو ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پک رہی تھی. یہ بخاری میں روایت ہے. اللہ اکبر, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک ہو گیا. دوسرا معجزہ, حضرت نعمان بن بشیر کی بہن خندق کے پاس دو مٹھیاں کتنی ہوں گی, دو مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے, بھائی اور ماموں کے لیے کہ میں لے جاؤں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لی اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دی. پھر اہل خندق کو دعوت دی, اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کے چلے گئے اور کھجوریں تھیں کہ کپڑوں کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں. سبحان اللہ, دو مٹھی کھجوریں 1000 لوگ, دو مٹھی کھجوریں تو شاید اس کلاس کو بھی پوری نہ آئے, ہے نا؟ سبحان اللہ. پھر اسی طرح تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ حضرت جابر سے ہی روایت ہے, جابر یہ والا بھی بات فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت قسم کی چٹان نمودار ہوئی اور وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. یہ یہاں پہ بھی ہے, دیکھیں اب یہیں سے ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی. اب جب جیسے کھودتے کھودتے ایک اتنی سخت راک تھی کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی کسی سے, اب وہیں سے ساری خندق کھودنی ہے. تو اب کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں, جیسے آپ مثلا یہاں سے آ رہی ہیں تو یہ ٹیبل بیچ میں آ گئی, تو آپ نے ذرا سا ادھر سے ہو کے چلی گئی, تو انہوں نے کہا یہ راک کو چھوڑ دیتے ہیں سائڈ سے ہو کے ہم کر لیتے ہیں. تو باقی انہوں نے کہا نہیں, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو عرض کرنے لگے خندق میں ایک سخت قسم کا چٹان سامنے آ گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا. 3 دن ہو چکے تھے کہ کوئی ایک لقمہ چکھنے کے لیے بھی نہیں ملا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں چٹان کے پاس پہنچے, کدال ہاتھ میں تھام کر ضرب لگائی تو ضرب لگتے ہی وہ چٹان ریت کا ڈھیر بن گئی. یہ تیسرا معجزہ آپ نے دیکھا. اسی طرح ایک اور معجزہ تھا جو سامنے آیا, جس کو بھی جو یہاں پہ بھی بیان کیا ہوا, یہ ایک اور معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں یعنی چوتھا کہہ سکتے ہیں, اس میں تو پیشین گوئی ہے بیسیکلی, وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. خندق کی اچھا یہاں تک ہم نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, مجھے شام کی کنجیاں دیں گے اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی, پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی. یہ بھی تبرانی میں یہ واقعہ تفصیل سے اس طرح آتا ہے کہ یہ چٹان حضرت سلمان فارسی کے سامنے رکاوٹ بنی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا تو آپ نے بسم اللہ کہا اور اس کے اوپر ضرب لگائی تو اس کا 1/3 حصہ ٹوٹا تھا. تو تب آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا, اللہ اکبر, کعبہ کے رب کی قسم, رومیوں کے محلات. پھر دوسری ضرب لگائی تو باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا. اس وقت آپ نے فرمایا اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم, فارس کے محلات. اور اس وقت دو ہی سپر پاور تھی, روم اور فارس. اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں, اللہ کی قسم ہے اس وقت اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں, وہاں کے پیلسز تھے سرخ رنگ کے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے. پھر آپ نے جب دوسری ضرب لگائی تو مسند احمد میں یہ ہے کہ دوسرا ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, مجھے فارس کی چابیاں نظر آ رہی ہیں, دکھائی دے دی گئی ہیں, اور اللہ کی قسم میں مدائن کا, وہ یہ ان کا کیپٹل تھا, اس کا سفید اس کے مینارے دیکھ رہا ہوں, اس کے سفید مینارے تھے. اور حضرت عمر کے دور میں یہ فتوحات ہوئی تھی. आरएस भी और लेकिन ये वो टाइम था कि इस टाइम पे जब मुनाफिकीन ने ये बातें सुनी थी ना, तो उन्होंने कहा था लो जी बातें कर रहे हैं ये फारिस और रूम और उनकी, और खुद का हाल ये है कि पेट पे पत्थर बंधे हैं। लेकिन जो ईमान वाले थे ना, उनका इतना ईमान स्ट्रांग था कि जो पेशीन गोईयां की गई, हालांकि हालत इस वक्त क्या है कि दुश्मन आने लगा, आपके पास कोई देखें, जो ट्रेंच भी अगर खोद जीत दी जाए तो वो एक टेम्पररी चीज है ना, आप अपने आप को सिक्लूड कर रहे हैं, राइट, आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर से कुछ ला नहीं सकते, आप अंदर ही रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, कितना अच्छा रह सकते हैं। तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन था, तो परमानेंट तो था नहीं कि परमानेंट इसी तरह रहेंगे। तो ये इनके ऊपर इतना बड़ा दुश्मन आ रहा है सारी दुनिया मिलके, और ये रूम और फारिस के ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, खंदक के आर पार इधर कुरैश और उनके पैरोकार 4000 का लश्कर ले आए। 4000 तो कुरैश ही लेकर आए थे, कुरैश अकेले उनके साथ 4000 थे, जिनका लीडर कौन था, अबू सुफियान। इनके साथ 300 घोड़े और 1000 ऊंटे, उनका सालार अबू सुफियान था, और झंडा उस्मान बिन तलहा अब्दरी ने उठा रखा था। उन्होंने जुरफ और रगाबा के दरमियान रोमा के मजतमल असियाल में पड़ाव डाला। दूसरी तरफ गतफान और उनके पैरोकार अहले नजद 6000 का लश्कर लेकर आए, और उहद के दामन में वादी नकामा के आखिरी सिरे पर खैमा जन हुए। मदीना की दीवारों तक ऐसे जबरदस्त लश्कर का पहुंच जाना बड़ी सख्त आजमाइश और खतरे का बायस था, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह आज़ाब में फरमाया इस जाउकुम मिन फौकिकुम व मिन असफल मिनकुम, कि जब वो तुम्हारे ऊपर से भी आ गए और नीचे से भी। ऊपर से कौन आए थे, नॉर्थ से गतफान और उनके साथ वाले 6000 लेकर। नीचे से कौन आए थे, साउथ से, नीचे का मतलब है साउथ से कौन आ रहे थे, कुरैश और जो इनके साथ की हलीफ जो भी इनके छोटे छोटे कबाइल थे वो। और फरमाया अल्लाह ताला ने वह इस जागतिल अबसार के उस वक्त निगाहें गज हो रही थी, यानी इतनी जैसे निगाह पत्थर खौफ के मारे, क्योंकि इतना बड़ा लश्कर आज तक कभी नहीं ऐसे आया था, वो तो देखा ही नहीं था, अरबों ने ही नहीं कभी देखा था कौन इतने सारे मिलके आ जाए। वह बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, और जो दिल थे वो लग रहा था हलक में आ गए, जैसे इतना शदीद खौफ था। और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान करने लगे, व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के क्या गुमान हो सकते हैं बताएं, ये क्यों आ गया, तुम गुमान करने लगे
अच्छे और बुरे गुमान
बताएं। सही,
क्या
बात, हाँ, और आप याद रखें जब बहुत सख्त हालात हो, आप खुद भी कभी सोचें कि अगर आपकी जिंदगी में कभी बहुत परेशानी का वक्त आया तो उस वक्त सबसे ज्यादा ये ख्यालात आने लगते हैं, ये जो गुमान आने लगते हैं। कभी जो जिसका ईमान स्ट्रांग होता है वो तो कुछ गुमान रह जाता है अल्लाह से, और जिसका ईमान जरा भी ऐसे फ्लोट करता है या ईमान पहले ही कमजोर था वो क्या कहता है, हाय हमें तो अच्छा, हमारी नमाजों का क्या फायदा है, हमारे तो इसका क्या फायदा, अल्लाह कहाँ है जो हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ये क्यों हो गया। ये होता है इम्तिहान का वक्त, जब आजमाइश आती है तो और तो चीजें जो मुश्किलें हैं मुसीबतें हैं जो वो उसकी वजह से जो परेशानी होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आजमाइश के वक्त होती है वो है ईमान को संभालना। ईमान का इम्तिहान हो जाता है क्योंकि गुमान आने लगते हैं, शैतान भी एक्टिवेट हो जाता है ना फौरन, अब उस वक्त गुमान आने लगते हैं, और बहुत चांस होता है कि इंसान अल्लाह से बदगुमान हो जाए। इसलिए फरमाया तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान करने लगे, सब हिल गए रह गए ना कि ये क्या हुआ, एक तरह से ऐसे होने लगा था कि समझ लें कि अब सब खत्म होने लगा, सब खत्म होने लगा, ये सब जो हमने बनाया जो सब किया ये सब एवरी, तो क्या फिर अल्लाह ताला की मदद फिर कहाँ है, जो हमसे वादे थे वो क्या सच्चे थे कि नहीं, यानी कमजोर ईमान वाले का तो ये हो जाएगा ना। और आगे आप देखेंगे कि जो मजबूत ईमान वाला होता है वो कैसा होता है, और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम भी अपने ईमान को टेस्ट किस वक्त कर सकते हैं, جب کوئی مشکل ہو, جب کوئی دکھ آئے, جب کوئی پریشانی آئے, جب کوئی تکلیف آئے, جب کوئی بیماری آئے, جب کوئی ایسی آزمائش کا وقت آئے نا, تب چیک کریں کہ اب میرے خیالات کیسے. یہاں پہ کس بات کہتے ہیں, زن گمان, منہ کے الفاظ تو ہمیں پتہ, وہ پھر بھی ہم اپنے آپ کو روک لیں, لیکن کئی گمان آتے ہیں ذہن میں, کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ان کو چیک کیا کریں, پتہ چل جائے گا میرا ایمان کتنا ہے. کہ اچھے بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم میں اور مزے کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ایمان کا کہ کیا ہے, یہ ایمان کے ٹیسٹ کا وقت نہیں ہوتا. جس کو ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ایمان والے ہیں, ہم تو اس طرح کر دیں گے, ہم اس طرح کر دیں گے, ایمان کا اصل ٹیسٹ ہی وہ ہے جب مشکل آتی ہے, جب تکلیف ہوتی ہے, جب مصیبت آتی ہے, تب انسان کیا ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن انسان یہ نہیں سوچتا نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے اس کی بہتری ہے, وہ مجھے نکھار رہا ہے, وہ مجھے صاف کر رہا ہے. تو انسان اگر سوچے کہ آزمائش کا جو وقت ہے وہ بھی اس کو کندن بنانے کے لیے ہوتا ہے, چاہے وہ بیماری ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے, اس سے بھی اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے اپنے سے ملانا چاہتا ہو, اس کے گناہ دھو کے اپنے سے ملانا چاہتا ہو. جیسے آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, پاک صاف ہوتے ہیں, ہے نا, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہو, کوئی اللہ کے پیارے ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ ان کو پاک صاف دنیا میں ہی کر دیتا ہے کہ میرے سے جب ملاقات ہو تو کلین آئے بالکل. لیکن انسان کیا سوچتا ہے, کیوں اللہ نے ایسے کیا, کیوں ایسے ہو گیا, یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, وہ, اور اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا ایمان ایسا متزلزل ہوتا ہے, وہ یعنی استغفر اللہ اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے, بعض نکل جاتے ہیں اسے. اور ایتھیزم کی اس کے اندر ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی ان کی لائف میں کوئی ایسا حادثہ یا غم یا ایسی کوئی پریشانی آئی ہوتی ہے کہ بس بالکل خدا کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو یعنی اس نوبت تک بھی کب انسان پہنچتا ہے, جب سخت حالات آتے ہیں, وہ جھنجھوڑ دیا جاتا ہے, اور اس وقت وہ بالکل لڑک جاتا ہے دوسری طرف, ایمان ہی چھوڑ دیتا. تو وہ وقت تھا اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا نا ان لوگوں سے, اللہ نے بڑے کام لینے تھے. جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس کا پی ایچ ڈی کا ہی پیپر ہوگا, اس کو نرسری کا امتحان نہیں دیا جاتا. تو اسی طرح ان سے بڑا کام اللہ نے لینا تھا, ان کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں. اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا, وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, زلزلہ واقعی کے جھنجھوڑ دیا گیا. اللہ نے اتنا زبردست جھنجھوڑا کہ ابھی چھٹ جائے جو ایمان والے پکے ہیں اور جو اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا, جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا نا سورہ ابراہیم میں, کہ اللہ ثابت قدمی دیتا ہے, پھر یہ زندگی میں بھی دیتا ہے, موت کے وقت بھی دیتا ہے, قبر میں امتحان جب ہوتا ہے سوالوں کا اس میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے. وہ آیت ہے نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پہ استقامت کے ساتھ رہتا تھا, نزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں, لا تخافوا ولا تحزنوا, نہ تم ڈرو نہ غم کرو, ہم تمہارے اولیاء ہیں اس دنیا میں بھی اور وہاں پہ بھی. اللہ ان کو اس طرح ثابت قدمی دیتا ہے, لیکن ان کا جو جن کا ایمان مضبوط ہو اللہ پہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں, اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان اور اعتقاد کو اور زیادہ بڑھا دیا. وہ لشکر آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یہ تو ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا, اتنا ہزاروں بندہ اس کے اندر. اب جب وہ دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ڈر جاتے, وہ کہہ رہے ہیں اسی کا تو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے گمان کر رہے تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے, ہاں تم نے ایسے ہی سمجھ لیا تھا کہ مفت میں چلے جاؤ گے, اور ابھی تو تم پہ وہ آزمائش گزری ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزری ہے. فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, اللہ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے لڑنے والے کون سے, اس کے راستے میں سٹرگل کرنے والے کون سے اور صبر کرنے والے کون سے, ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں. جب ابھی یہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوا تو تم نے ایسے ہی سمجھ لیا تم ایسے بس جنت میں دوڑتے بھی چلے جاؤ. انہوں نے کہا اس کا تو ہم سے وعدہ ہوا تھا, یہ تو وہی چیز ہے, ٹیسٹ آ گیا ہے, انہوں نے پہچان لیا. اللہ اکبر, کیسے ہی ایمان تھے ان کے. تو پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو مضبوط رکھتا ہے نا. اور دوسرے تھے البتہ منافقین اور بیمار دلوں والوں کا حال کیا تھا. ایک منافقت ہوتی ہے یاد رکھیں, اور ایک بیماری دلوں کی, یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. منافقت الگ چیز ہے, اور دل کی بیماری یعنی ایمان کا کمزور ہونا یہ الگ چیز ہے. وہ منافق نہیں ہوتے لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے, جیسے سمجھ لیں بیماری ابھی فرسٹ سٹیج پہ ہے, تو ابھی اس کے چانس ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, ایمان کمزور ہے. انہوں نے کیا کہا, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, ہم سے تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکا تھا, یہ تو ہمیں ایسے ہی کہتے رہے کہ اللہ کی مدد آنی ہے, یہ نہیں, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. یعنی اب تو کوئی چانس ہی نہیں لگ رہا تھا نا کہ ہم کیسے بچیں گے, بتاؤ ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے. جو ظاہری اسباب دیکھے گا تو ظاہر کی نظر سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اب نہیں بچنا ہم نے, لیکن وہ یہ بھول گئے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ یہ بھول گئے ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو تو کیوں غم کرتے ہو, کیوں تم سستی کر رہے, تم نہیں ہوگے غلبہ پانے والے. یہ بھول گئے, وہ اللہ کی طاقت کو پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے, وہ صرف اسباب کو دیکھ رہے تھے. اور یہی فرق ہے نظر کا, جو ایک ایمان والے کی نظر میں ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی جس کے پاس ایمان نہیں ہے. جو ایمان والا نا وہ اس ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ جو ہے, اور دوسرے کو اللہ نظر نہیں آتا, وہ اپنی بازو پہ بھروسہ کرتا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ابن ام مکتوم کو منتظم مقرر کیا, عورتوں اور بچوں کو گڑیوں میں محفوظ کیا. عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ تھا وہاں پہ, انصار کا ہی قلعہ تھا, اور اس قلعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو بھیج دیا تھا کہ یہ اس قلعے میں جا کے بند ہو جائیں, کیونکہ عورتیں اور بچے, اب یہ مرد جب ادھر گئے ہوں گے تو عورتوں اور بچوں کا پیچھے کیا ہوگا. اور الفارے اس کا نام تھا, اس قلعے کا نام جو انصار کا تھا, وہاں پہ ان لوگوں کو بھیج دیا. پھر 3000 کا لشکر لے کر نکلے, اور جبل سلا کو پشت پہ پیچھے بیک پہ رکھ کر قلعہ بندی کی شکل اختیار کی. سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان حائل تھی. ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کی. جب مسلمانوں کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے. پہلے تو پڑاؤ کیا تھا نا انہوں نے تھوڑا دور, اب قریب جب آئے تو دیکھا کہ آگے تو خندق ہے. یہ دیکھ کر وہ بھوچکا رہ گئے. ابو سفیان نے بے ساختہ کہا, تلک مقیدت ما عرفہ العرب, ایسی یہ چال ہے جس کو عرب جانتے نہیں ہیں, کیونکہ عرب میں پہلے کبھی بھی خندقیں کھودنے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ خندق کیا چیز ہوتی ہے. اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کر دیا. انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے خندق پار کر سکے. اصل وہ چاہ رہے تھے کہ کراس کر لیں کسی طرح خندق کو, کوئی ایسی جگہ جو تھوڑی نیرو ہو, کوئی جہاں پہ جہاں سے, لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے. یعنی مسلمان یہاں سے بیٹھے مار رہے تھے نا, تو وہ اب قریب نہیں آ پا رہے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ تھوڑی سی بات, تاکہ وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں. اگر سائڈوں پہ جو مٹی پڑی ہوئی وہی ڈال دی اور عبور کر کے آ گئے تو ان کو یہ موقع ہی نہیں ملے نا, وہ خندق کے قریب ہی نہ آ سکے. یہاں تک جلدی سے ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا. مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا, حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے, ان کی پلاننگ یہ نہیں تھی. اب ان کو کیا کرنا پڑا, وہاں پہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب, کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے, جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے. مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا پورا دن اسی میں صرف کر دیا, لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے, یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی کئی نمازیں قضا ہو گئی, اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں ادائیگی کا موقع مل سکا. اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی, یعنی وہ نہیں شروع ہوئی تھی. اور اس میں آتا کیونکہ کافی دن کا محاصرہ تھا, کئی دن وہ اس میں رہے, تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر غزوہ خندق والے دن آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے, یا رسول اللہ آج میں مشکل سے سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میں نے تو ابھی واللہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتخانے میں اترے, پھر آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا, ہم نے بھی وضو کیا, پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی, یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اتنا دکھ تھا کہ آپ نے مشرکین پر بدعا فرمائی. بخاری میں حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، یا اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطی یعنی عصر کی نماز کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. اور بعض جگہ پہ یہ آتا ہے مسند احمد میں کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے روکے رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری نمازیں اکٹھی پڑھی تھی. اس لیے کہ خندق کی سیکیورٹی کے لیے ہر وقت الرٹ تھے نا کہ کہیں سے آ نہیں جائے، تو وہ اس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان کے لیے بدعا کی تھی. یہاں تک ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سیکھنے سمجھنے کی اور جو ہم اس سے سبق لیتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم دیکھیں گے کہ دن کے وقت تو اس طرح ان کو مارتے تھے اور رات کے وقت بھی کیسے سیکیورٹی، کیسے پہرے دیے جاتے تھے اس خندق میں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.